السلام علیکم. پاکستان میں شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری 12 گھنٹے کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان:
بچوں کو اسکول جانے پر دھمکیاں دینے والوں کو شکست دیں گے. ملک کے ہر کونے سے دہشت گردوں کا خاتمہ کیا جائے گا. وزیر اعظم نواز شریف کا بیان. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق. تفصیلات کچھ دیر بعد.
لال مسجد کے سابق خطیب کی عدالت میں ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواست. پولیس مولانا عبدالعزیز کے خلاف درج مقدمات کے بارے میں رپورٹ پیش کرے. ضلعی عدالت کا حکم. اسلام آباد سے میں ہوں عشرت سلیم. تفصیلات کچھ دیر بعد.
جنوبی ایشیا سے متعلق یہ رپورٹ.
کابل میں پولیس اسٹیشن کے قریب خود کش بم دھماکہ. کم از کم 10 افراد ہلاک. اسلام آباد سے میں ہوں محمد جلیل. تفصیل کچھ دیر بعد.
اور بین الاقوامی خبروں میں، یوروپول کی ایک رپورٹ کے مطابق 10,000 مہاجر بچے یورپ میں لاپتہ ہو گئے ہیں، اور سعودی عرب میں 9 امریکیوں سمیت 33 افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے. صدر اوباما اپنے دور صدارت میں پہلی بار ایک امریکی مسجد کا دورہ کر رہے ہیں، اور امریکہ کے صدارتی امیدواروں کی نامزدگی کے لیے پہلی باضابطہ ووٹنگ پیر کو آئیووا میں ہو رہی ہے. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. پاکستان کے وزیراعظم نواز شریف نے ایک اعلی سطحی اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا ہے کہ قومی ایکشن پروگرام پر مکمل طور سے عمل کرتے ہوئے ملک سے دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ دیا جائے گا. اس اجلاس میں فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف نے بھی شرکت کی. اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ.
پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف نے کہا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف قوم کا عزم غیر متزلزل ہے، اور وہ عناصر جو بچوں کو اسکول جانے پر دھمکا رہے ہیں انہیں شکست دی جائے گی. پیر کو وزیر اعظم نواز شریف کی قیادت میں ایک اعلی سطحی اجلاس اسلام آباد میں ہوا، جس میں فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف کے علاوہ انٹیلیجنس ادارے ISI کے ڈائریکٹر جنرل رضوان اختر بھی شریک تھے. اجلاس میں انسداد دہشت گردی کے قومی لائے عمل کے تحت کی جانے والی کارروائیوں اور اس ضمن ہونے والی پیش رفت کا جائزہ بھی لیا گیا. وزیر اعظم نے کہا کہ انسداد دہشت گردی کے قومی لائے عمل پر کامیابی سے عمل درآمد ضروری ہے. انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کو ملک کے ہر کونے سے ختم کیا جائے گا. واضح رہے کہ گزشتہ ماہ 4 صدہ میں باچا خان یونیورسٹی پر دہشت گردوں کے حملے میں 21 افراد ہلاک ہو گئے تھے، جس کے بعد حملے کی ذمہ داری قبول کرنے والے طالبان کمانڈر نے ملک میں تعلیمی اداروں پر مزید حملوں کی دھمکی دی تھی. بظاہر اسی دھمکی اور دہشت گردی کے خطرے کے باعث ملک کے مختلف شہروں، خاص طور پر صوبہ پنجاب میں، گزشتہ ہفتے تمام تعلیمی ادارے بند رہے. پیر کو پنجاب میں سرکاری تعلیمی ادارے دوبارہ کھول دیے گئے، تاہم بعض نجی اسکول بند رہے. ادھر سرکاری اعداد و شمار کے مطابق انسداد دہشت گردی کے قومی لائے عمل کے تحت گزشتہ سال کے آغاز سے اب تک ملک کے مختلف صوبوں میں شدت پسندی میں ملوث ہونے کے شعبے میں 182 مدارس کو بند کیا گیا ہے. وفاقی وزیر مملکت برائے مذہبی امور امین الحسنات نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ اس بات پر ملک بھر میں اتفاق رائے پایا جاتا ہے کہ دہشت گردی میں ملوث عناصر کی یہاں کوئی جگہ نہیں ہے.
اس میں تو اب کوئی ابہام ہے ہی نہیں، نہ قومی سطح سے عوام میں، نہ حکومتی سطح پہ، کہ وہ لوگ جو اس طرح کی کاروائیاں کرتے ہیں، چاہے وہ انفرادی صورت میں ہو یا اجتماعی صورت میں، ان کے لیے اس ملک میں اب کوئی جگہ نہیں ہے. یہ فیصلہ قومی ایکشن پلان کے تحت بھی ہے.
دریاسنا پاکستان کے مرکزی بینک نے کل عدم شدت پسند تنظیموں سے تعلق کے شعبے میں 126 بینک کھاتے منجمد کر دیے. سرکاری میڈیا کے مطابق منجمد کیے گئے بینک کھاتوں میں لگ بھگ 1 ارب روپے موجود ہیں. انسداد دہشت گردی کے قومی لائے عمل ہی کے تحت نفرت انگیز تقاریر کرنے والوں کے علاوہ منافرت پر مبنی کتابیں اور تشہیری مواد فروخت کرنے والوں کے خلاف بھی کارروائی کی گئی ہے. محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
اور پروگرام جہاں رنگ میں گفتگو کرتے ہوئے، پنجاب کے وزیر تعلیم رانا شہود نے پروگرام کے میزبان قمر عباس جعفری کو بتایا کہ حکومت نے اسکولوں کی سیکیورٹی کا خاطر خواہ انتظام کر لیا ہے، اور پیر کے روز سے پورے صوبے کے اسکول کھول دیے گئے ہیں. انہوں نے کہا،
ہماری آج جو میٹنگز ہوئی اور اس کے اندر فیصلہ ہو چکا ہے کہ کل پنجاب کے اندر تمام تعلیمی ادارے کھل رہے ہیں، تمام اسکولز کھل رہے ہیں. اس کے اندر جو پنجاب کے سرکاری اسکول ہیں وہ بھی شامل ہیں، اور ہماری پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن کے ساتھ جو ملاقاتیں ہوئی اور جو ہمارے پارلیز ہوئے،
جی.
اس میں جو ان کی جو تھی تھوڑی جو پرابلم تھی ہم نے ان کو دیکھا بھی اور اس کے بعد ہم نے ان کا حل بھی نکالا, اس سے وہ پورے سیٹسفائی بھی ہوئے.
جی.
اور اس کے بعد پھر انہوں نے یہ اعلان کیا کہ کل وہ سارے اسکول کھول رہے ہیں. اور اس میں جو آپ کچھ اسکولوں کی بات کر رہے ہیں, یہ بیسیکلی یہ دیکھیں یہ پرائیویٹ اسکولس ہیں, کل کا دن ہم دیکھیں گے کون سے اسکول نہیں کھولتے ہیں. ان کے اوپر ان کے پیرنٹس کا, جو بچے وہاں پر پڑھتے ہیں ان کا بھی پریشر آئے گا کہ سیکیورٹی کی ذمہ داری حکومت کی ہوتی ہے, اور جب حکومت کہہ رہی ہے تو ہم نے اپنے سارے ایچ او پیز جو ہے ان پر عمل درآمد کر لیا ہوا ہے اور ہم یہ اسکول کھلنے چاہیے اور اسکولوں میں تعلیم جو ہے وہ دی جانی چاہیے, تو پھر اپنا اپنے لیول پر یہ فیصلہ کرنا ہے. یا تو پھر یہ آئندہ جب اسکول کھولیں گے تو پھر یہ پوری ذمہ داری لیں کہ یہ خود ذمہ دار ہوں گے اپنے اسکولوں کی سیکیورٹی کے لیے اور یہ سارا کرنے کے. تو ہم نے یہ ساری چیزیں جو ہے کر کے یہ فیصلہ کیا ہے.
اچھا اب مجھے یہ بتائیے رانا مشہور صاحب, کہ یہ بات کہی جاتی ہے کہ قومی سطح کے اوپر خاص طور پہ اسکولوں کی سیکیورٹی کے حوالے سے کسی مربوط پالیسی کا فقدان ہے, آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ ظاہر ہے کہ آپ حکومت کا حصہ ہیں.
دیکھیں اس کے اوپر ہمارے پراپر ایس او پیز بنے ہوئے ہیں, اسکولوں کی کیٹیگرائزیشن ہوئی ہے, اس کیٹیگرائزیشن کے مطابق سیکیورٹی میت لی جانے چاہیے, وہ ہم نے تیار کیے ہوئے ہیں, ہم ان امپلیمنٹ بھی کراتے ہیں. ہم اس کے اوپر ہم نے ڈسٹرکٹ وائز کمیٹیز بنائی ہوئی ہیں جو ان کو واچ بھی کرتی ہیں, مانیٹر کرتی ہیں. جو پروونشل لیول کی کمیٹی ہے وہ ساری کاروائی کو ویکلی بیسس کے اوپر مانیٹر کرتی ہے. اس کے اوپر ایک کیبنٹ سب کمیٹی بنی ہوئی ہے جو منتھلی بیسس پہ اس کو دیکھتی ہے. اور اس کے اوپر ہم نے شارٹ ٹرم میئر سے لے کے لانگ ٹرم میئر ان تمام کا ہم احاطہ کرتے ہیں. اور اس کے اوپر میرا خیال ہے کہ پنجاب کے اندر جتنا ایفیشنٹلی اور جتنا ہم ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہیں, اس کی وجہ ہے کہ اللہ کے فضل سے مطلب ہمارے یہاں پہ جو ہے چیزوں کو ہم کنٹرول کر کے رکھا ہوا ہے.
اچھا ایک بات اور, یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ بعض اسکولوں نے, پرائیویٹ اسکولوں نے سیکیورٹی کے نام کے اوپر فیسیں بڑھا دی ہیں, آپ اس سلسلے میں کوئی روک تھام کریں گے؟
آلریڈی پنجاب وائز صوبہ جی جس نے فیس کا جو ہے اسٹرکچر اس کو پورے کو فریز کیا تھا, اس کے خلاف یہ اسکول جو ہیں, کچھ اسکول جو ہیں وہ کورٹس میں بھی گئے تھے اور کورٹس نے بھی پنجاب حکومت کے اسٹینڈ کو انڈورس کیا تھا. تو ہم اور اوپر سے ہائی کورٹ کا فیصلہ موجود ہے کہ سیکیورٹی کے نام پر اسکول جو ہے بچوں سے پیرنٹس سے کوئی پیسہ نہیں لے سکتے, اور یہ اسکولوں کی اپنی ذمہ داری ہے کہ وہاں پر وہ سیکیورٹی ایس او پیز کو پورا رکھیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اخلاقی ذمہ داری بھی ہے کہ جہاں پر یہ قوم کا مستقبل جاتا ہے, وہاں پر جہاں پر یہ اتنے پیسے لیتے ہیں, تو وہاں پر یہ تھوڑا سا سیکیورٹی کے حوالے سے بھی رکھیں, تو یہ ان کی ذمہ داری ہے. لیکن اس کے باوجود حکومت پنجاب ان کے ساتھ پورا تعاون کر رہی ہے, جو ان کو شارٹ کمنگز ہیں, ہم ان کی کیپیسٹی بلڈنگ ٹریننگز, ان کے گارڈز کی, ان کی گارڈز کی پروویژن سے لے کے ان تمام چیزوں کے اندر ہم ان کو ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں.
پنجاب کے وزیر تعلیم رانا مشہود پروگرام جہاں رنگ میں میزبان قمر عباس جعفری سے گفتگو کر رہے تھے. اور اسلام آباد کی ایک عدالت نے لال مسجد کے سابق خطیب نے قبل از وقت گرفتاری ضمانت کی درخواست کو مسترد کرتے ہوئے حکم دیا ہے کہ درخواست گزار خود عدالت میں پیش ہو. اسلام آباد سے رپورٹ بھیجی ہے عشرت سلیم نے.
لال مسجد کے سابق خطیب مولانا عبدالعزیز نے پیر کو اسلام آباد کی ضلعی عدالت میں دو مقدمات میں ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواست دائر کی ہے. ان کے خلاف 2014 میں دو مقدمات درج کیے گئے تھے جن میں انہیں اب تک گرفتار نہیں کیا گیا. عبدالعزیز کے وکیل طارق اسد نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ پیر کو انہوں نے عدالت میں حاضری سے استثنا اور بحفاظت عدالت میں اپنی پیشی سے متعلق درخواستیں دائر کی تھیں, مگر وہ دونوں عدالت نے منظور نہیں کی. انہوں نے کہا کہ قانون کے تحت ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواست کی سماعت کے لیے ملزم کا عدالت میں موجود ہونا ضروری ہے, جس کے باعث یہ درخواست منظور نہیں کی گئی.
بیل کی پیٹیشن ابھی پینڈنگ ہے اور کورٹ نے یہ ہدایت دی ہے ایس ایچ او کو کہ اگر ان کی اریسٹ نہیں ہوئی لیگلی تو اس صورت میں وہ رپورٹ پیش کریں, ورنہ اگر وہ کہیں کچھ کسی کسٹڈی میں نہیں ہے اس کیس میں یا کسی کیس میں, تو ان کو کورٹ میں پروڈیوس کیا جائے کل, تاکہ وہ کورٹ میں پروڈیوس کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری جو درخواستیں ہیں بیل پیٹیشن ان کے اوپر سماعت ہوگی.
طارق اسد نے عدالت میں اپنے دلائل میں کہا تھا کہ جامعہ حفصہ کے باہر پولیس اور رینجرز کی بھاری نفری تعینات ہے, جس کے باعث عبدالعزیز عدالت میں پیش نہیں ہو سکتے. 2014 میں آرمی پبلک اسکول پر حملے کے بعد مولانا عبدالعزیز نے حملے کی مذمت کرنے سے انکار کر دیا تھا, جس کے بعد شہریوں نے لال مسجد کے باہر مظاہرے کیے تھے. ان مظاہروں میں سرگرم کارکن جبران ناصر پیش تھے. وائس آف امریکہ سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ مظاہرین کو لال مسجد کی انتظامیہ اور خود عبدالعزیز کی طرف سے سنگین نتائج کی دھمکیاں دی گئیں، جس کے بعد ان کے خلاف تعزیرات پاکستان کی شق 506B کے تحت مقدمہ درج کیا گیا۔ دوسرے مقدمے میں عبدالعزیز پر الزام ہے کہ انہوں نے نفرت انگیز تقاریر کی۔
یہ بات کر رہے ہیں مسلکوں کے خلاف، مذاہب کے خلاف، طبقوں کے خلاف کر رہے ہیں۔ یہ پورے پاکستان کی سیکیورٹی کا مسئلہ ہے، اور اس حوالے سے آپ دیکھنا ہے کہ کورٹ کیا کرے گا۔ کورٹ نے اچھا کیا کہ ان کو بولا گیا کہ بھائی اگر آپ نے بیل نہیں لی تو خود آپ کی کورٹ میں موجود ہوں، ایسے بغیر حاضری کے بیل نہیں ہو سکتی۔
مولانا عزیز کی گرفتاری کا مطالبہ ایسے وقت سامنے آیا ہے جب پاکستان پیپلز پارٹی کے سینیٹر فرحت اللہ بابر نے پاکستان کے وزیر داخلہ کے سینٹ میں دیے گئے اس بیان پر تحریک استحقاق پیش کی، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ مولانا عبدالعزیز کے خلاف کوئی مقدمہ زیر التوا نہیں۔ مگر فرحت اللہ بابر نے سینٹ میں اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے 11 ماہ قبل مولانا عبدالعزیز کی گرفتاری کے لیے جاری کیے گئے وارنٹ دکھائے، جس پر ابھی تک عمل درآمد نہیں کیا گیا تھا۔ گزشتہ ہفتے عبدالعزیز کے خلاف آبپارہ تھانے میں 2 مزید درخواستیں جمع کرائی گئیں۔ ایک درخواست میں شیعہ مسلک کے خلاف نفرت انگیز تقاریر کرنے کا الزام عائد کیا گیا ہے، جبکہ دوسری درخواست میں ان پر الزام ہے کہ انہوں نے عراق اور شام میں سرگرم شدت پسند تنظیم داعش سے وفاداری کی حمایت کی ہے۔ لال مسجد کے ترجمان کی طرف سے مولانا عزیز پر لگائے گئے الزامات کی تردید کی گئی تھی، جبکہ پولیس نے ابھی تک ان درخواستوں پر مقدمہ درج نہیں کیا۔ عشرت سلیم، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
افغانستان کے دارالحکومت کابل میں خودکش بم دھماکے میں حکام کے مطابق کم از کم 10 افراد ہلاک جبکہ 20 زخمی ہو گئے ہیں۔ طالبان نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے۔ کابل پولیس کے مجرمانہ تحقیقات کے سربراہ جنرل فریدون عبیدی نے بتایا کہ ہلاک ہونے والوں میں سیکیورٹی کے 2 اہلکار اور 7 شہری شامل ہیں۔ پیر کے روز کا یہ حملہ افغانستان اور طالبان کے درمیان امن بات چیت کے ایک اور دور سے قبل ہوا ہے۔ اس کی مزید تفصیلات ہمارے اگلے بلٹن میں ایک رپورٹ میں پیش کی جائیں گی۔ یورپی یونین کی پولیس ایجنسی نے دعویٰ کیا ہے کہ گزشتہ 2 برسوں کے دوران یورپ میں 10,000 سے زائد مہاجر بچے لاپتہ ہو چکے ہیں جو اپنے خاندان کے بغیر تنہا یورپ پہنچے تھے۔ برطانوی اخبار آبزرور کے مطابق یوروپول کے چیف آف اسٹاف برائن ڈونلڈ نے اخبار کو بتایا کہ بچوں کی گمشدگی میں جرائم پیشہ گروپوں اور انسانی اسمگلروں کا ہاتھ ہو سکتا ہے۔ ہفتے کو آبزرور سے گفتگو کرتے ہوئے برائن ڈونلڈ نے کہا کہ ان کی ایجنسی اور دیگر یورپی اداروں کو نہیں معلوم کہ اس وقت یہ بچے کہاں ہیں، کیا کر رہے ہیں اور کس کے ساتھ ہیں۔ یورپی حکام کے مطابق گزشتہ سال مہاجرین کی یورپ میں آمد ہونے والے کئی یورپی آمد میں ہونے والے کئی گنا اضافے سے قبل ہی کئی یورپی اداروں نے رپورٹ دی تھی کہ تنہا یورپ پہنچنے اور مختلف حکومتوں کے پاس اپنا اندراج کرانے والے نصف سے زائد ایسے بچے غائب ہو گئے ہیں جو تنہا یا اپنے خاندان کے کسی بڑے کے بغیر یورپ پہنچے تھے۔ سعودی عرب میں حکام نے حالیہ دنوں میں 9 امریکی شہریوں سمیت 33 افراد کو دہشت گردی کے شعبے میں گرفتار کر لیا ہے۔ یہ بات سعودی گزٹ اخبار نے نام ظاہر کیے بغیر ذرائع کے حوالے سے بتائی ہے، جس کے مطابق 4 امریکیوں کو گزشتہ پیر اور 5 کو گزشتہ 4 روز کے دوران گرفتار کیا گیا۔ گرفتار کیے گئے دیگر افراد میں 14 سعودی، 3 یمنی، 2 شامی اور انڈونیشیا، فلپائن، متحدہ عرب امارات، قازقستان اور فلسطین کا ایک ایک شہری شامل ہے۔ اخبار میں یہ نہیں بتایا گیا کہ آیا ان مشتبہ افراد کا شدت پسند گروپ داعش سے کوئی تعلق ہے یا نہیں، جس نے حالیہ مہینوں میں سعودی عرب میں سیکورٹی فورسز اور شیعہ مسلمانوں پر متعدد ہلاکت خیز حملوں کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ مہینوں تقاریر، ریلیوں اور بحث مباحثے کے بعد اب امریکہ میں ابتدائی انتخابی مہم باقاعدہ شروع ہو گئی ہے، اور امریکہ کی وسط مغربی ریاست میں آج پیر کے روز کاکس کے مقام پر ووٹ ڈالے جا رہے ہیں۔ تفصیلات کے ساتھ مدثر منصر۔
رائے عامہ کے جائزوں سے ظاہر ہوا ہے کہ صدارتی امیدوار کی حیثیت سے نامزدگی حاصل کرنے کی کوشش کرنے والے ریپبلکن اور ڈیموکریٹک امیدواروں میں آپس میں کانٹے کا مقابلہ ہے۔ ریپبلکن پارٹی میں املاک کے کاروبار کی ممتاز شخصیت ڈونلڈ ٹرمپ کو ٹیکساس کے سینیٹر ٹیڈ کروز پر مسلسل برتری حاصل ہے۔ ٹرمپ مسلسل صدارتی امیدوار کی حیثیت سے کروز کی اہلیت پر سوال اٹھا رہے ہیں، جبکہ کروز نے ٹرمپ کے قدامت پسند ہونے کو چیلنج کر دیا ہے۔ ٹرمپ کہتے ہیں
And then of course his bigger problem is Canada. He was born in Canada and a lot of people are saying he can't even be running for the election. So we'll find out about that. To me that's a big problem.
ان کا بڑا مسئلہ کینیڈا ہے، وہ کینیڈا میں پیدا ہوئے. بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ انتخاب میں حصہ نہیں لے سکتے. چنانچہ ہمیں اس بارے میں معلوم کرنا ہوگا. میرے نزدیک یہ بڑا مسئلہ ہے. یہ الفاظ تھے ڈونلڈ ٹرمپ کے. جبکہ ٹیڈ کروز کہتے ہیں
The stakes are too high. We can't roll the dice. Literally millions of Americans are counting on the men and women gathered here today.
مقابلہ بہت سخت ہے. ہم کوئی داؤں نہیں لگا سکتے. واقعتاً لاکھوں امریکی ان مرد و خواتین سے جو آج یہاں جمع ہیں امیدیں لگائے بیٹھے ہیں. ہر امیدوار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ رہے ہیں. ہمیں پرکھ رہے ہیں. چنانچہ یہ نہ سنیے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں بلکہ دیکھیے کہ یہاں تک کا ہمارا سفر کیسا رہا. ڈیموکریٹس کے لیے یہ واقعتاً سابق امریکی وزیر خارجہ ہلری کلنٹن اور ورمونٹ کے آزاد سینیٹر برنی سینڈرز کے درمیان برابر کا مقابلہ ہے جنہوں نے خود ڈیموکریٹک سوشلسٹ ہونے کا اعلان کیا تھا. ہلری کلنٹن کہتی ہیں
You know, when you go to caucus tomorrow night, you're not only selecting a president, you are selecting a commander-in-chief.
کل رات جب آپ کاکس میں جائیں گے تو آپ صرف ایک صدر کا انتخاب نہیں کر رہے بلکہ آپ ایک کمانڈر ان چیف کا انتخاب کر رہے ہیں. اور میں خوش قسمت ہوں کہ مجھے 4 سال تک آپ کی وزیر خارجہ کی حیثیت سے خدمات انجام دینے کا موقع ملا. میں ان مشکل فیصلوں سے واقف ہوں جو صدر کو کرنے پڑتے ہیں. اگر یہ مشکل نہ ہوں تو صدر کی میز تک نہ پہنچیں اور اس سچویشن روم میں ہی طے پا جائیں جہاں میں نے گھنٹوں یہ جاننے میں صرف کیے کہ آئندہ کے لیے بہترین, محفوظ ترین اور دانش مندانہ راستہ کیا ہوگا. سینیٹر برنی سینڈرز کہتے ہیں
To try to win tomorrow night, try to win the Democratic nomination, try to win the general election.
بلا شبہ میں یہاں اس کوشش میں ہوں تاکہ کل فتح میری ہو. اس کوشش میں ہوں کہ میں ڈیموکریٹک نامزدگی حاصل کروں اور عام انتخاب جیت لوں. مگر اس عمل کا زیادہ اہم حصہ یہ ہے کہ لاکھوں لوگ ایک ساتھ جمع ہو رہے ہیں جن میں سیاہ فام بھی ہیں اور سفید فام بھی, مرد بھی اور خواتین بھی, لوگ جو اس ملک میں پیدا ہوئے, لوگ جو اس ملک میں ترک وطن کر کے آئے. ہم ڈونلڈ ٹرمپ کو اور دیگر لوگوں کو یہ اجازت نہیں دیں گے کہ وہ ہمیں تقسیم کر دیں. ہم ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے رہیں گے. پیر کی شام جب لوگ ووٹنگ کے لیے جمع ہوں گے تو برف کے ایک بڑے طوفان کی پیش گوئی کی گئی ہے. ووٹ ڈالنے والوں کی تعداد اس طوفان سے شدید متاثر ہو سکتی ہے. فائدہ صرف اس امیدوار کو ہوگا جس کی مہم بے حد منظم ہے اور جس کے حامی انتہائی وفادار ہیں. آئندہ مقابلہ 9 فروری کو شمال مشرقی ریاست نیو ہیمپشر میں ہوگا. مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
صدارتی نامزدگی کی دوڑ میں شامل ریپبلکن رہنما پیر کے روز سے وسط مغربی ریاست آیووا میں پارٹی کوکسس کے لیے مہم میں شریک ہو رہے ہیں. کوکسس کے درمیان کمیونٹی میٹنگز ہوں گی اور یہاں پارٹی سے وابستہ ووٹرز صدارتی امیدوار سے متعلق اپنی ترجیحات کا اظہار کریں گے. ریپبلکنز پارٹی میں مقابلہ خاص طور پر ریئل اسٹیٹ ٹائیکون ڈونلڈ ٹرمپ, ٹیکساس سے سینیٹر ٹیڈ کروز اور فلوریڈا سے سینیٹر مارکو روبیو کے درمیان ہے. تاہم دیگر رہنما بھی سخت محنت کر رہے ہیں. آیووا میں جاری مہم سے وائس آف امریکہ کے لیے جم میلون کی ایک رپورٹ کے ساتھ اسد حسن.
آیووا میں ایک خاتون ریپبلکن پارٹی سے صدارتی نامزدگی کے امیدوار ٹیڈ کروز کی تصویر والی ٹی شرٹس فروخت کر رہی ہے اور آواز دے رہی ہے کہ ملک کے 45ویں صدر کے ساتھ اپنی وابستگی کا اظہار کیجیے. آیووا میں صدارتی مہم عموماً ایک میلے کا احساس دلاتی ہے, لیکن ریپبلکن امیدوار ٹیڈ کروز ایک سنجیدہ مشن پر ہیں اور وقت تیزی سے کم ہو رہا ہے. ٹیڈ کروز کہہ رہے ہیں کہ یہ وقت آیووا کے لوگوں کے ہاتھ میں ہے, یہاں کے مرد و خواتین کے فیصلے کا وقت ہے. ریاست ٹیکساس سے تعلق رکھنے والے سینیٹر ٹیڈ کروز کو امید ہے کہ وہ اپنے سے سبقت لیے امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کے مقابلے میں اپنی گرفت یہاں آیووا میں مضبوط کریں گے, جہاں کئی دن تک ووٹروں کی توجہ حاصل کرنے کی کوششیں ہوتی رہیں گی. ٹیڈ کروز کے حمایتی ایک دوسرے کے ساتھ بحث کرتے ہیں اور ایسے پہلو تلاش کرتے ہیں جن پر ان کا اتفاق ہو. یہ ہیں ان کے ایک حامی مسٹر پال. وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹیڈ کروز مستقل مزاجی سے قدامت پسند چلے آ رہی ہیں, وہ قابل بھروسہ ہیں اور وہ جو کہتے ہیں کرتے بھی ہیں. مائیکل بروس ٹیڈ کروز کے ایک اور حامی ہیں, ان کی گفتگو سنیے. وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے جو بات مسٹر کروز میں اچھی لگتی ہے وہ یہ کہ اس نوجوان شخص نے عوام کے انقلاب کی شروعات کر دی ہیں. آیووا کے قصبے کیرول میں فلوریڈا کے سابق گورنر جیب بش کے کیمپ آفس میں صورتحال مختلف ہے. یہاں لوگوں کی کم تعداد میں موجودگی ثابت کر رہی ہے کہ سابق صدر کے بیٹے اور دوسرے سابق صدر کے بھائی کو یہاں مہم میں مشکلات کا سامنا ہوگا. تاہم جیب بش پر اعتماد ہیں کہ وہ اپنے مؤثر پیغام کی وجہ سے ووٹروں کی حمایت حاصل ضرور کر لیں گے. وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا ریکارڈ کامیابیوں کا گواہ ہے اور ایک مثبت پیغام کے ساتھ مہم کے بعد ووٹر ضرور کھلے دل سے میرا استقبال کریں گے. اور بحیثیت قدامت پسند ہم اس وقت تک جیت نہیں سکتے جب تک کہ ہم محض رد عمل کی ایک پارٹی یا مزاحمتی پارٹی بنے رہیں گے. جیب بش کے پیغام کو کچھ لوگوں نے سنا بھی ہے. سنڈی برگمین ان کی ایک حامی ہیں. وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم پہلی بار کسی کاکس میں شریک ہو رہی ہیں جہاں ہم ان پر اپنے اعتماد کا اظہار کریں گے. لیکن کچھ ووٹر ان سے متاثر نہیں ہیں. ایک ایسے موقع پر جب یہ کاکس ہونے جا رہی ہیں جب بش اور ٹیڈ کروز ایک دوسرے سے مختلف صورتحال سے گزر رہے ہیں. ٹیڈ کروز کی یہاں کامیابی انہیں نامزدگی کی دوڑ میں بہت اہم بنا دے گی جبکہ جیب بش اگر کامیاب ہو بھی جاتے ہیں تو وہ اس دوڑ میں شامل رہنے کا حوصلہ پا سکتے ہیں. تاہم امیدواروں کے لیے وقت کم پڑ رہا ہے کیونکہ آیووا کے ووٹرز اپنی رائے کا اظہار جلد کرنے والے ہیں. اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
حال ہی میں طبی جریدے دی لینسٹ کی ایک رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ دنیا بھر میں پیدائش کے وقت جانبر نہ ہو سکنے والے یا مردہ پیدا ہونے والے بچوں کی تعداد افریقہ اور جنوبی ایشیا کے ممالک میں سب سے زیادہ ہے. پاکستان میں ہر 1,000 بچوں میں سے تقریباً 43.1% بچے مردہ پیدا ہوتے ہیں. ڈاکٹر ذوالفقار بھٹا کراچی کی آغا خان یونیورسٹی میں سینٹر آف ایکسلنس ان ویمن اینڈ چائلڈ ہیلتھ کے بانی اور ڈائریکٹر ہیں اور ٹورانٹو یونیورسٹی میں نیوٹریشنل سائنسز کے پروفیسر ہیں. پاکستان میں مردہ بچوں کی پیدائش کی شرح سے انہوں نے اتفاق نہیں کیا. مدثرہ منظر کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا،
یہ جو سٹل برتھ کی نشاندہی کی گئی یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. سن 2006 میں جب پاکستان میں پہلی مرتبہ ہمارے کہنے کے بعد ڈیموگرافک ہیلتھ سروے میں اس چیز کا تعین کرنے کی کوشش کی گئی کہ کتنی ایسی ولادتیں ہیں جس میں کہ بچے پیدائش کے عمل کے دوران ہی وفات پا جاتے ہیں، تو اس وقت یہ پتہ چلا کہ پاکستان میں اس چیز کی شرح بہت زیادہ تھی. اور گو کہ آپ 45 کا ریشو بتایا جا رہا ہے کہ 1,000 ولادتوں میں سے 45 ایسی ہیں کہ جس میں بچے جو ہیں مردہ پیدا ہوتے ہیں، اور ان میں سے تقریباً 60-70% ایسے ہیں جو کہ ولادت کے عمل کے دوران ہی جن کی وفات ہو جاتی ہے. تو اصطلاح اگر دیکھا جائے تو یہ وہ مردہ بچے ہیں جن کو کہ نوزائیدہ اموات میں بھی شامل کر لینا چاہیے. آپ کو پتا ہے کہ دنیا میں اس وقت ہمیں اچھی طرح اندازہ ہے کہ اگر 1,000 ولادتیں ہوتی ہیں یا بچے پیدا ہوتے ہیں تو ان میں تقریباً آپ سمجھ لیں کہ 44% اموات جو ان بچوں کی ہوتی ہیں 5 سال کی عمر کے اندر اندر وہ نوزائیدہ یا سمجھ لیں پہلے 4 ہفتوں میں ہوتی ہیں. تو اگر وہ بھی آپ شرح لیجئے اور ان بچوں کی بھی شرح لیں جو کہ پیدائش کے عمل کے دوران وفات پائے جاتے ہیں، سٹل برتھ جنہیں کہا جاتا ہے، تو یہ تو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اور اس کا براہ راست تعلق ماؤں کی صحت اور ان کی ولادت کے لیے جو طریقہ کار استعمال ہوتے ہیں سوسائٹی میں، اس سے براہ راست تعلق ہے. کیونکہ عموماً یہ چیز وہاں دیکھی جاتی ہے جہاں کہ کوالٹی آف کیئر چائلڈ برتھ کے دوران، حمل کے دوران، اور بالخصوص چائلڈ برتھ کے دوران جب کوالٹی آف کیئر صحیح نہ ہو.
یہ وجہ تو ہو سکتی ہے، میں پاکستان میں زیادہ آبادی دیہات میں ہے تو اس کی وجہ سے لوگ کسی اچھے ہسپتال تک نہیں پہنچ سکتے ہوں گے، لیکن اس کے باوجود وہاں جو ہماری دیہاتی عورت ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اسے کھانے کو بھی صحیح نہیں ملتا؟
دیکھیں، سوال آپ کا بڑا گہرا ہے، اور یقیناً ان اموات کے پیچھے ماؤں اور بچوں کی اور جو حمل کے دوران وفات ہو جاتی ہے ان بچوں کی، ان کی صحت کا براہ راست تعلق ہے. مثال میں آپ کو دوں، ہم اپنی تخمینے کے مطابق اس وقت پاکستان میں جتنے بھی بچے پیدا ہوتے ہیں ان میں سے تقریباً 25-30% ایسے ہیں کہ جو کہ پیدائش کے وقت ہی بڑے نحیف اور لاغر پیدا ہوتے ہیں، جن کو ہم لو برتھ ویٹ بیبیز کہتے ہیں. 5 پاؤنڈ سے ان کا وزن کم ہوتا ہے، اور عموماً یہ بچے نہ صرف یہ کہ کمزور پیدا ہوتے ہیں، کئی اپنے وقت سے پہلے بھی پیدا ہو جاتے ہیں، پریمیچور بھی پیدا ہو جاتے ہیں. اس چیز کا براہ راست تعلق ماں کی صحت سے ہے. اور ان بچوں میں اسی طرح ولادت کے عمل کے دوران وفات پا جانا یا ولادت کے بعد پہلے ایک ہفتے کے دوران وفات پا جانے کی شرح عام بچوں کی نسبت کہیں زیادہ ہوتی ہے. تو یس، وہ کہ میں نے جس طرح آپ کو بتایا کہ سٹل برتھ اور ان نوزائیدہ بچوں کی اموات کا براہ راست تعلق ماں کی جنرل صحت اور ولادت کے عمل کے دوران جو فیسلٹیز دی جاتی ہیں اس سے ہے، مگر اس کا گہرا تعلق عوامل سے بھی ہے جن کی وجہ سے مائیں نہ حمل کے دوران اچھی طرح علاج معالجہ کرا سکتی ہیں، نہ ان کو صحیح خوراک ملتی ہے، اور پھر بسا اوقات بار بار ولادتیں ہونے کی وجہ سے، جو کہ آپ سمجھ لیں کہ ایک عورت ہر سال ایک بچہ جنم دے رہی ہے، تو اس غریب کو ریکور کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا. تو ان بچوں کی ولادتوں کی شرح بھی ان پریگننسیز میں زیادہ ہیں جو کہ بار بار ہوں، جو کہ کمزور ماؤں میں ہوں، جو کہ چھوٹی عمر کی ماؤں میں ہوں بالخصوص، اور استادہ علاقوں ہاتھوں میں. آج سے کچھ 10 سال پہلے 15 سال پہلے ہسپتالوں میں جن کو ہم فیسلٹی بیسڈ برتھ کہتے ہیں، ولادتوں کی شرح جو ہے وہ 30-35% تھی، اب الحمدللہ بڑھ کے 60% کے قریب ہو گئی ہے. چلے آپ کہہ سکتے ہیں اتنے ہسپتالوں میں کوالٹی اتنی اچھی نہیں، بہت اچھے ہسپتال نہیں ہیں، مگر تب بھی ہسپتال میں ولادت ہونا ماں کی صحت کے لیے بھی بہتر ہے اور نوزائیدہ بچے کی صحت کے لیے بہت ضروری ہے. اس واسطے کہ کسی بھی پریگنسی میں کمپلیکیشن ہو سکتی ہے، کسی بھی ڈلیوری میں کمپلیکیشن ہو سکتی ہے، ضروری نہیں کہ ہر چیز آپ کو پہلے سے علم ہو. اور ایک ہسپتال میں اس قسم کی چیز کی کا تدارک کرنا اور علاج کرنے میں یقیناً طور پہ آسانیاں ہوتی ہیں. تو چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو ایک سیکولر قسم کی تبدیلی آ رہی ہے پاکستان میں، جو کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ 10 سال میں شرح بڑھی ہے تھوڑی سی، اگر ہم چاہیں کوشش کریں، اگر ہمارے ارباب اقتدار اور حکومت کے جو امپلیمنٹ کرنے والے احباب ہیں، اگر وہ اس چیز کی طرف خاطر خواہ توجہ دیں، تو یہ چند سالوں میں بھی صورتحال بہتر ہو سکتی ہے.
ٹھیک ڈاکٹر صاحب، ایک ایسے ملک میں جہاں ایک طبقاتی تقسیم بہت زیادہ ہے، کچھ جو امیر ہیں وہ بہت امیر ہیں، جو غریب ہیں بہت غریب ہیں، وہاں آپ کیا کوئی میسج دینا چاہیں گے دنیا کو سامنے رکھتے ہوئے کہ پاکستان بھی کم از کم ان ممالک میں شمار ہو جائے جس کی آبادی بے تحاشا بڑھ رہی ہے، اس کے باوجود بچوں میں مردہ بچے پیدا ہونے کی شرح بھی بہت زیادہ ہے، تو کہیں کوئی بیلنس، کوئی توازن ہے؟
آپ نے یہ بڑی ایک دکھی لگتے ہاتھ رکھا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ ہم ایک جوہری طاقت ہیں، پاکستان کوئی کمزور ملک نہیں ہے، اور اللہ نے بہت وسائل دیے ہیں، اور پاکستان میں آپ جس کو کہتے ہیں ڈیموگرافک ڈویژنڈ بھی ہے، عام جوان عمر لوگوں کی شرح کافی زیادہ ہے. سو ہم چاہیں تو ہم ترقی پذیر کیا ہم ترقی یافتہ ممالک میں بھی شامل ہو سکتے ہیں، مگر اس کے لیے کئی چیزیں ضروری ہیں. تو بات صحت عامہ پہ، پبلک ہیلتھ پہ، آپ کا ایکسپینڈیچر آپ کی جی ڈی پی کا 1% بھی نہیں ہوگا، رائٹ؟ جب آپ تعلیم پر 2-2.5% سے زیادہ خرچ نہیں کریں گے، تو آپ ترقی یافتہ ممالک کے ساتھ کیسے نشانہ بشانہ چل سکتے ہیں؟ ہماری بغل میں ممالک ہیں، سری لنکا ایک ملک ہے کہ جن کے پاس وسائل ہم سے کہیں کم تھے، اب بھی ہم سے برابر نہیں ہے، مگر آپ دیکھیں کہ انہوں نے کتنی ترقی کی ہے. تو قومیں اپنی جب تک پرائیورٹیز اور اپنی ضروریات کو سامنے رکھتے ہوئے یہ انویسٹمنٹس نہیں کریں، اس وقت تک کوئی آسمان سے آ کے تو چیزیں ٹھیک نہیں کر سکتا نا جی. یہ جو پاکستان کے اعداد و شمار آئے ہیں، دکھ کی بات ہے. دکھ کی بات اس وقت یہ ہے کہ اگر ہمارے یہاں سٹل برتھ کا ریشو، اگر ہمارے یہاں نوزائیدہ بچوں کی اموات افریقہ کے ان ممالک کے برابر ہو کہ جن کے وسائل ہم سے ہمارے عشر شیر بھی نہیں، سمجھ لیں کہ ہمارے ایک تہائی بھی نہیں ہے ان کی جی ڈی پی پر کیپیٹا انکم، اگر ان کی شرح ہم سے بہتر ہے تو لمحہ فکریہ ہے نا.
پاکستانی سنگر عالمگیر کی زندگی پر فلم، ہیرو فواد خان ہوں گے. تفصیلات فکر و فن میں.
دیکھا نہ تھا کبھی ہم نے یہ سما، ایسا نشہ تیرے پیار نے دیا، سوچا نہ تھا کھو گئے سپنوں میں ہم. دیکھا نہ تھا.
بالی ووڈ ہو یا پاکستانی فلمی صنعت، لگتا کچھ یوں ہے کہ آج کل دونوں کے فلم بنانے والوں کو مشہور و معروف ہستیوں پر فلمیں بنانا کچھ زیادہ ہی بھاگیا ہے. بالی ووڈ میں تو یہ کے بعد دیگرے کئی فلمیں بن بھی چکی ہیں، جبکہ پاکستان میں اس کی حالیہ مثال منٹو ہے۔ اب پاکستانی سپر اسٹار اور بالی ووڈ شائقین کے پسندیدہ فواد خان کو بھی ان کے پرستار جلد ایک ایسی ہی فلم میں جلوہ گر ہوتے دیکھیں گے۔
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ۔ کابل میں ایک پولیس اسٹیشن پر خودکش حملے میں کم از کم 10 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں۔ مزید تفصیلات کے ساتھ اسلام آباد سے جلیل اختر۔
افغانستان کی دارالحکومت کابل میں ایک خودکش بم دھماکے میں حکام کے مطابق کم از کم 10 افراد ہلاک جبکہ 20 زخمی ہو گئے ہیں۔ افغان عہدیداروں کے مطابق پیر کو یہ دھماکہ شہر کے مصروف مغربی علاقے میں ایک پولیس اسٹیشن کے باہر ہوا اور ہلاک ہونے والوں میں اکثریت عام شہریوں کی تھی۔ حالیہ ہفتوں میں افغانستان میں تشدد کی کارروائیوں میں اضافہ ہوا، ان میں زیادہ تر حملوں کی ذمہ داری طالبان عسکریت پسندوں کی طرف سے قبول کی گئی۔ گزشتہ ماہ ایک خودکش کار بم حملے میں افغانستان کے نجی ٹیلی ویژن چینل تلو کے 7 صحافی ہلاک ہو گئے تھے، جس کی ملک بھر اور انسانی حقوق کی بین الاقوامی تنظیموں کی طرف سے شدید مذمت کی گئی تھی۔ افغانستان میں سلامتی کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر نہ صرف اندرون ملک بلکہ افغانستان کے اتحادی ممالک بشمول امریکہ اور پاکستان کی طرف سے بھی تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ کابل میں پیر کو خودکش حملہ ایسے وقت ہوا جب افغانستان میں قیام امن اور طالبان سے مذاکراتی عمل کی بحالی کے لیے 4 فریقی اجلاس کا تیسرا دور رواں ہفتے اسلام آباد میں ہونے جا رہا ہے۔ گزشتہ ماہ اس سلسلے میں پاکستان، افغانستان، امریکہ اور چین کے نمائندوں کا پہلا 4 فریقی اجلاس اسلام آباد میں ہوا تھا، جبکہ دوسرا اجلاس 18 جنوری کو کابل میں ہوا۔ 4 ملکوں کے نمائندوں کا تیسرا اجلاس اب 6 فروری کو اسلام آباد میں طے ہے۔ 2014 کے اواخر میں افغانستان سے بین الاقوامی لڑاکا افواج کے انخلا کے بعد طالبان کے حملوں میں تیزی آئی، اور اس دوران انہوں نے قندوز سمیت کئی اہم علاقوں میں حملے کر کے کچھ وقت کے لیے ان علاقوں کا کنٹرول بھی سنبھال لیا تھا۔ توقع کی جا رہی ہے کہ 4 ملکوں کی کوششوں سے اگر افغانستان میں مصالحتی عمل بحال ہوتا ہے تو اس سے تشدد کے واقعات میں کمی ممکن ہوگی۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
خواتین کو ہراساں کرنے والوں کے خلاف بلوچستان میں قانون سازی کی گئی ہے۔ نئے قانون کے تحت اگر کوئی خاتون اپنے ادارے میں کام کرنے والے کسی مرد کے خلاف تحریری شکایت کرتی ہے تو اس کی سنوائی کے لیے 5 رکنی کمیٹی قائم کی جائے گی، جس میں 2 خواتین بھی شامل ہوں گی۔ کوئٹہ سے اس کی تفصیل ستار کاکڑ کی اس رپورٹ میں۔
پاکستان کے جنوب مغربی صوبہ بلوچستان میں کام کرنے والی خواتین کے تحفظ کے لیے حال ہی میں ایک قانون منظور کیا گیا جو گورنر کے دستخط کے بعد اب نافذ العمل ہے۔ یہ قانون حصول روزگار کے لیے اپنے گھروں سے باہر نکلنے والی خواتین سے متعلق ہے۔ اس قانون کے تحت خواتین کو ان کے دفاتر یا کام کی دیگر جگہوں پر ہراساں کرنے والوں کے لیے سزائیں تجویز کی گئی ہیں۔ تاہم یہ قانون فی الحال صوبے کے زیر انتظام قبائلی علاقوں پر لاگو نہیں ہوگا۔ بلوچستان کے اب بھی بہت سے علاقوں میں قبائلی نظام رائج ہے۔ نئے قانون کے تحت اگر کوئی خاتون اپنے ادارے میں کام کرنے والے کسی مرد کے خلاف تحریری شکایت کرتی ہے تو اس کی سنوائی کے لیے 5 رکنی کمیٹی قائم کی جائے گی، جس میں 2 خواتین شامل ہوں گی۔ متعلقہ کمیٹی کے ارکان شکایت کی مکمل تحقیقات کر کے الزام ثابت ہونے پر متعلقہ ملازم کے لیے سزا تجویز کریں گی۔ خواتین کو ہراساں کرنے کا الزام ثابت ہونے پر قانون میں 2 طرح کی سزائیں تجویز کی گئی ہیں، ایک کم درجے کی جبکہ دوسری سخت سزا رکھی گئی ہے۔ معمولی جرم ثابت ہونے پر متعلقہ شخص کی ترقی یا تنخواہ میں اضافہ روکنا شامل ہے، جبکہ سنگین جرم پر ملازمت سے برخاستگی یا بے دخلی اور جرمانے کی سزا سنائی جا سکے گی۔ قانون کے تحت ان سزاؤں کے خلاف ملزم کو اپیل کا حق بھی دیا گیا ہے۔ بلوچستان اسمبلی میں خواتین سے متعلق کمیٹی کی سربراہ ڈاکٹر شمع اسحاق نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ گزشتہ چند سالوں میں صوبے میں خواتین پر تیزاب پھینکنے، ان پر تشدد، انہیں کام کی جگہ پر ہراساں کرنے کے واقعات کی شرح میں اضافہ دیکھا گیا۔ جو کہ ایک تشویشناک بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ لڑکیوں کے اسکولوں اور کالجوں کے سامنے اوباش نوجوانوں کی موجودگی اور بعد میں ان کی طرف سے طالبات کو فون کے ذریعے دھمکیاں دینے والوں کو سزائے دلوانے کے لیے بھی قانون سازی کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ڈاکٹر شمع اسحاق کا کہنا تھا کہ خواتین کے تحفظ کے لیے صوبائی حکومت مزید اقدامات بھی کر رہی ہے۔
اس کے بعد ڈومیسٹک وائلنس جو ہے وہ ہم نے پاس کروایا ہے، اس کو امپلیمنٹیشن کی طرف ہم جائیں گے، اور جس طرح ہراسمنٹ ہے یہ بھی امپلیمنٹیشن کی طرف جائے گا، اور ابھی جو ہمارے پاس ہے ارلی ایج میرج کا اور چائلڈ پروٹیکشن کا، یہ ہمارے پاس ہے۔
ڈاکٹر شمع اسحاق کا کہنا تھا کہ خواتین کو وراثت میں مناسب حصہ نہ دینے کے حوالے سے بھی بل تیار کیے جا رہے ہیں، اور صوبے کے ممتاز ماہرین قانون سے اس بارے میں رائے لی گئی ہے۔ خواتین کے حقوق کے لیے کام کرنے والی غیر سرکاری تنظیم عورت فاؤنڈیشن کے مطابق گزشتہ سال صوبے میں خواتین کے خلاف تشدد کے 74 واقعات ریکارڈ ہوئے، جن میں غیرت کے نام پر قتل کے 24، خواتین کو قتل کرنے کے 29، اغوا کرنے کے 3، خودکشی کے 9، خواتین کو تشدد کے ذریعے زخمی کرنے کے 16، عصمت دری اور تیزاب پھینکنے کے 2 واقعات رپورٹ ہوئے ہیں۔ عورت فاؤنڈیشن بلوچستان کے سربراہ اشفاق بینگل نے خواتین پر ہونے والے تشدد کی روک تھام کے لیے صوبائی اسمبلی میں کی جانے والی قانون سازی کو خوش آئند قرار دیا ہے، اور کہا ہے کہ اس حوالے سے قوانین پہلے بھی موجود تھے لیکن مؤثر طریقے سے ان پر عمل درآمد نہ ہونے کے باعث گزشتہ چند سالوں کے دوران خواتین کے خلاف تشدد کے واقعات میں کافی اضافہ ہوا ہے۔ بلوچستان کی تقریباً 1 کروڑ کی آبادی میں خواتین کا تناسب لگ بھگ 52% ہے۔ اتنی بڑی آبادی کے باوجود بلوچستان کی صوبائی کابینہ میں خواتین کو کوئی نمائندگی نہیں دی گئی، تاہم حال ہی میں صوبائی اسمبلی نے پہلی بار ایک خاتون کو اسپیکر منتخب کیا، جسے عمومی طور پر سراہا جا رہا ہے۔ ستار کاکڑ، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔
پنجاب میں خاتون کے ساتھ اجتماعی آبرو ریزی کے معاملے پر انسانی حقوق کے سرگرم کارکنوں نے شدید احتجاج کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر مختارہ مائی کیس میں مجرموں کو قرار واقعی سزا دے دی جاتی تو پھر اس طرح کے واقعات کی بیخ کنی ہو سکتی تھی۔ لاہور سے افضل رحمان کی رپورٹ۔
ایکسپریس ٹریبیون کی ویب سائٹ پر جاری ہونے والی ایک رپورٹ کے مطابق پنچایت کی ملی بھگت سے ایک خاتون کے ساتھ 5 افراد کا اجتماعی طور پر زنا بجبر کرنے کا تازہ واقعہ بھی ضلع مظفر گڑھ ہی میں پیش آیا، جہاں 2002 میں مختارہ مائی نامی خاتون کی پنچایت کے حکم پر اجتماعی آبرو ریزی کی گئی تھی۔ مبینہ طور پر گزشتہ جمعے کو پیش آنے والے اس واقعے کی مقامی پولیس نے تاحال رپورٹ درج نہیں کی ہے۔ متاثرہ خاتون کے طبی معائنے کی رپورٹ کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ ضلع مظفر گڑھ کی تحصیل جتوئی کے علاقے لنڈی پٹافی میں گزشتہ ہفتے نور محمد نامی ایک شخص نے پنچایت میں شکایت کی کہ متاثرہ خاتون کے بہنوئی کے نور محمد کی بیٹی کے ساتھ ناجائز تعلقات ہیں۔ اس کے بعد پنچایت کے ارکان متاثرہ خاتون کے گھر پہنچے، جہاں جس شخص پر الزام تھا وہ غائب تھا۔ گزشتہ جمعے کو یہ خاتون اپنی ساس کے ہمراہ شکایت کنندہ شخص کے گھر پر پنچایت کے سامنے پیش ہوئی تو اس خاتون کو کہا گیا کہ وہ اس کمرے میں جائے جہاں دیگر عورتیں بیٹھی ہیں۔ تاہم متاثرہ خاتون کے بیان کے مطابق وہاں جاتے ہوئے اس کو 7 لوگوں نے پکڑا اور ایک کمرے میں زبردستی لے گئے، جہاں 5 لوگوں نے اس کو مارا پیٹا اور اس کے ساتھ بے جبر زنا بھی کیا۔ حقوق انسانی کی تنظیمیں کہتی ہیں کہ پاکستان میں اس نوعیت کا جرم کرنے والے چونکہ اکثر سزا سے بچ جاتے ہیں، لہذا ایسے قانون شکن افراد کی حوصلہ شکنی نہیں ہو پاتی۔ ڈاکٹر مہدی حسن حقوق انسانی کمیشن پاکستان کے چیئرمین رہ چکے ہیں، انہوں نے اس واقعے سے متعلق وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا،
دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر مختارہ مائی کے کیس میں پراپر ایکشن ہو جاتا اور جو کلپریٹس تھے ان کو سزا ہو جاتی تو آئندہ کے لیے لوگوں کو کان ہو جاتے اور وہ اس قسم کی حرکت کرتے ہوئے کئی دفعہ سوچتے پہلے، لیکن کیونکہ اس وقت کے جو کلپریٹس تھے ان کو کوئی قرار واقعی سزا نہیں ملی، اس لیے اس قسم کے واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ اور یہ واقعہ جو اب ہوا ہے اس کے علاوہ بھی ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں، میڈیا میں ان کی تفصیلات بھی آتی رہتی ہیں، لیکن کوئی خاطر خواہ لیگل ایکشن ان کے خلاف ہوتا نظر نہیں آتا, جس کی وجہ سے حوصلے بلند ہو جاتے ہیں کلپرٹس کے اور وہ اس قسم کی حرکتیں کرتے ہوئے بالکل خوف زدہ نہیں ہوتے. تو میرا خیال یہ ہے کہ قانون کی عملداری اگر ہو اور واقعی سزا مل جائے کلپرٹس کو تو وہ ڈسکریج ہوں گے اور اس قسم کے واقعات کو روکا جا سکتا ہے.
ایک سوال کے جواب میں ڈاکٹر مہدی حسن نے کہا کہ وہ نہیں سمجھتے کہ پنچایت کی ملی بھگت سے آبرو ریزی کے اس واقعے کا انجام مختارہ مائی کیس کے انجام سے مختلف ہوگا. پنچایت کے حکم پر اپنے ساتھ ہونے والے اجتماعی زنا بجبر کا مقدمہ مختارہ مائی نے 2002 میں اپنی جان کو خطرے میں ڈالتے ہوئے 14 بااثر افراد کے خلاف درج کرایا تھا. پنچایت نے مختارہ مائی کے 12 سالہ بھائی پر اس الزام کے بعد یہ فیصلہ سنایا تھا کہ اس کم عمر لڑکے کے بجبر زنا کرنے والے افراد کے قبیلے کی ایک عورت کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے. مختارہ مائی کے کیس کی عالمی سطح پر بھی شہرت ہوئی, مگر اس خاتون کا کہنا ہے کہ اس کو انصاف نہیں مل سکا. مارچ 2014 میں جن 14 افراد پر مقدمہ تھا ان میں سے 13 کو بری کرنے کا لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ نے بحال رکھنے کا حکم دے دیا تھا. اس مقدمے میں محض ایک شخص کو پھانسی کی سزا ہوئی تھی جو بعد میں عدالت کے حکم پر عمر قید میں تبدیل ہو گئی تھی. افضل رحمان, اردو وی او اے, لاہور.
میانمار میں پیر کو تاریخ کے ایک نئے دور کا آغاز ہوا جب جمہوری طور پر منتخب پارلیمان کا پہلا اجلاس منعقد ہوا اور گزشتہ 50 سال سے جاری فوجی آمریت کا باضابطہ خاتمہ ہوا. جمہوری رہنما آنگ سان سوچی نے دارالحکومت نے پی تھا میں اپنی جماعت نیشنل لیگ فار ڈیموکریسی این ایل ڈی سے تعلق رکھنے والے قانون سازوں کی پارلیمان کے افتتاحی اجلاس میں قیادت کی. این ایل ڈی نے گزشتہ نومبر میں ہونے والے انتخابات میں بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کی تھی. این ایل ڈی نے پارلیمان کے دونوں ایوانوں میں 80% سے زائد منتخب نشستیں حاصل کر کے فوج کی حمایت یافتہ یونین سالیڈیریٹی اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی کو شکست دی تھی. 1990 میں بھی این ایل ڈی نے بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کی تھی, مگر فوج نے انتخابی نتائج تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا. نئی پارلیمان پیر کے اجلاس میں نئے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب کرے گی. آنگ سان سوچی کے قریبی ساتھی وین منٹ کے اسپیکر منتخب ہونے کی توقع ہے, جبکہ یونین سالیڈیریٹی پارٹی کے ٹی کھن میات کو ڈپٹی اسپیکر بنایا جائے گا. یورپ یونین کے سربراہ ڈونلڈ ٹسک نے کہا ہے کہ اتوار کو برطانوی وزیراعظم ڈیوڈ کیمرون سے مذاکرات برطانیہ کو یورپی یونین میں رکھنے کے معاہدے کے بغیر ختم ہو گئے ہیں, مگر انہوں نے کہا کہ پیر کو تفصیلی مذاکرات جاری رہیں گے. اتوار کی شام ٹسک نے ٹویٹر پر اپنے پیغام میں کہا کہ اگلے 24 گھنٹوں میں مذاکرات انتہائی اہم ہوں گے. کیمرون نے کہا کہ پیر کو ہونے والے مذاکرات میں یورپی یونین میں اصلاحات کا مسودہ متوقع ہے, جن کا مطالبہ برطانیہ نے 28 اقوام پر مشتمل اس سیاسی اور اقتصادی بلاک میں شامل رہنے کے لیے کیا تھا. طرفین کے عہدیداروں نے امید ظاہر کی ہے کہ 18 فروری کو برسلز میں یورپی یونین کی 2 روزہ سربراہ کانفرنس شروع ہونے سے قبل وہ کسی معاہدے پر اتفاق کر لیں گے. یمن میں حوثی باغیوں سے برسر پیکار سعودی قیادت میں قائم اتحاد نے کہا ہے کہ اس نے شہریوں کی ہلاکتوں کی تحقیقات کے لیے خود مختار ٹیم قائم کی ہے. ایک بیان میں اتحاد نے کہا کہ اسے یمن میں شہریوں کے جانی نقصان کا بہت افسوس ہے. اتحاد نے کہا کہ عالمی انسانی قانون کے ماہرین پر مشتمل ایک خود مختار ٹیم ہر واقعے پر ایک واضح اور جامع رپورٹ تیار کرے گی, جس میں نتائج اور اس واقعے سے سیکھے جانے والے اسباق شامل ہوں گے کہ آئندہ کس طرح شہریوں کی ہلاکتوں کو روکا جا سکے. گزشتہ ہفتے اقوام متحدہ کے ماہرین کے ایک پینل نے سلامتی کونسل سے کہا تھا کہ وہ ان الزامات کی تحقیقات کرے کہ یمن میں تمام فریقین نے عالمی قانون کی خلاف ورزی کی ہے, جس میں سعودی اتحاد بھی شامل ہے. ماہرین نے کہا تھا کہ حوثی باغیوں کے خلاف کارروائیاں کرنے والے سعودی اتحاد نے 119 ایسے فضائی حملے کیے جن میں شہری نشانہ بنے, جنہیں مہاجرین کے کیمپ, شادی کی تقریب, اسکول, بازار اور رہائشی علاقے شامل ہیں. ماہرین نے کہا کہ کم از کم 3 ایسے واقعات ہوئے جن میں ہیلی کاپٹروں نے شہریوں کا پیچھا کیا اور ان پر فائرنگ کی. ڈاکٹرز، عوامی صحت کے ماہرین اور عورتوں کے حقوق کی تنظیمیں اس تشویش میں مبتلا ہیں کہ زیکا وائرس اور اس مہلک بیماری میں مشتبہ طور پر رابطہ ہے، جس کے تحت شیر خوار بچوں کے سر چھوٹے ہو جاتے ہیں اور ان کے دماغ کو نقصان پہنچتا ہے، اور اس وجہ سے براعظم امریکہ میں حاملہ خواتین غیر قانونی اسقاط حمل کی کوششیں کر رہی ہیں۔ لاطینی امریکہ میں کچھ ملک خواتین کو متنبہ کر رہے ہیں کہ اسقاط حمل کرانے سے بہتر ہے کہ وہ بچے کی پیدائش میں تاخیر کرتے ہیں۔ عالمی ادارے صحت زیکا وائرس سے نمٹنے اور اسے عالمی صحت کا بحران قرار دینے کے فیصلے پر غور کے لیے پیر کے روز ایک ہنگامی اجلاس کر رہا ہے۔ زیکا وائرس کے لیے ابھی کوئی ویکسین موجود نہیں ہے۔ امریکہ کے صدر باراک اوباما اپنے دور صدارت میں پہلی بار ایک امریکی مسجد کا دورہ کریں گے۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق بدھ کو صدر اسلامک سوسائٹی آف بالٹیمور کا دورہ کریں گے، جس کا مقصد قوم کے لیے امریکی مسلمانوں کی خدمات کو سراہنا اور ہماری زندگیوں میں مذہبی آزادی کی اہمیت کے عزم کا اعادہ کرنا ہے۔ وائٹ ہاؤس کا کہنا تھا کہ اوباما مسلم برادری کے ارکان سے ملاقات کریں گے، جس کے بعد اپنے خطاب میں وہ اپنی روایات سے مخلص رہنے کی اہمیت، تعصب کی مخالفت، عدم مساوات کو مسترد کرتے ہوئے مذہبی آزادی کی قومی روایت کے تحفظ پر بات کریں گے۔ اقوام متحدہ کے شام کے لیے خصوصی مندوب اسٹیفان دی مستورا پیر کے روز جنیوا میں شام کے اپوزیشن وفود سے ملاقات کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے ان امور پر پیش رفت ہوئی ہے جو اپوزیشن گروپس بات چیت سے پہلے حل کرنا چاہتے ہیں۔ دی مستورا نے پیر کے روز حکومتی عہدیداروں کے ساتھ اپنی ملاقاتوں کے پروگرام میں تبدیلی کی ہے تاکہ پہلے اپوزیشن سے بات چیت کر لی جائے۔ انہوں نے اتوار کے روز کہا تھا کہ انہیں امید ہے کہ اپوزیشن امن عمل میں شریک ہوگی جو جمعے کے روز سے شروع ہوا ہے۔ اس بارے میں ایک تفصیلی رپورٹ کے ساتھ بہجت چلانی۔
اقوام متحدہ کے شام کے لیے خصوصی نمائندے اسٹیفن ڈی مستورا جنیوا میں آج شام کے حزب اختلاف نمائندوں سے دوبارہ ملاقات کر رہے ہیں۔ حزب اختلاف کے مرکزی گروپ کی طرف سے اٹھائے جانے والے بعض مسائل کو حل کرنے میں پیش رفت ہوئی ہے جو گروپ امن مذاکرات میں شامل ہونے سے پہلے طے کرنا چاہتا تھا۔ ڈی مستورا کا سرکاری عہدیداروں سے ملاقات کرنے کا پروگرام بھی ہے۔ اسٹیفن ڈی مستورا نے اتوار کے روز رپورٹروں کو بتایا کہ انہیں امید ہے اور وہ پرعزم بھی ہیں کہ حزب اختلاف امن کے عمل میں شامل ہوں گے، جس کا آغاز جمعے سے ہوا ہے۔ ملاقاتوں کا سلسلہ 5 روز کی تاخیر سے ہوا، جبکہ حزب اختلاف کے نمائندوں نے پہلے روز بات چیت کا بائیکاٹ کیا تھا۔ حزب اختلاف نے کہا کہ اتوار کے روز ہونے والا بحث و مباحثہ حوصلہ افزا اور مثبت تھا، جس میں انسانی مسائل پر توجہ مرتکز کی گئی۔ ان امور میں شہریوں پر فضائی حملوں کا سلسلہ بند کرنے اور محاصرے ختم کرنے کے مطالبات شامل تھے، کیونکہ ان دو عوامل کی وجہ سے باغیوں کے زیر کنٹرول علاقوں میں انسانی سطح پر امداد کی فراہمی ممکن نہیں۔ ہائر نیگوسیشن کمیٹی یعنی کلیدی مذاکراتی کمیٹی کے نمائندے ریاض ناسن آگا کہتے ہیں کہ ہمیں کسی معجزے کی تلاش نہیں، ہم آزادی، جمہوریت اور وقار چاہتے ہیں۔ کیا ہم مجرم اور دہشت گرد ٹھہرائے جائیں گے اگر ہم ان کا مطالبہ کرتے ہیں؟ میں نہیں جانتا کہ ایسے مطالبات پر میری مذمت کی جائے گی۔ آمریت ختم ہونی چاہیے، اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے میں حکومت میں ایک وزیر رہا ہوں، لیکن اپنے لوگوں کو ہلاک ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، اور میں مجرموں کا دفاع بھی نہیں کرتا۔ گروپ نے کہا کہ وہ اقوام متحدہ کے عہدیداروں سے ملاقات کے لیے جنیوا میں ہے اور مذاکرات میں شامل نہیں ہوگا، اور صدر بشار الاسد کی حکومت کے ساتھ بالواسطہ بات چیت میں بھی شریک نہیں ہوگا۔ لیکن اقوام متحدہ کے نمائندے نے اتوار کے روز رپورٹروں کے ساتھ امید کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ حزب اختلاف اس امن کے عمل میں شامل ہو جائے گی، جس کا آغاز جمعے سے ہوا۔ ڈی مستورا الگ الگ دونوں فریقوں سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں، اور پھر دونوں فریقوں کے موقف اور تجاویز ایک دوسرے تک پہنچانے کے خواہاں ہیں۔ ان مذاکرات کا مقصد بالآخر براہ راست مذاکرات کے لیے لائحہ عمل تیار کرنا ہے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری نے شام کی حکومت اور حزب اختلاف پر اتوار کے روز زور دیا تھا کہ وہ 5 سال سے جاری تنازع کو ختم کرنے کے لیے زور دیں، جس میں 2.5 لاکھ افراد ہلاک ہو چکے ہیں جبکہ لاکھوں بے گھر ہوئے ہیں۔ بہجت چلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
افریقی یونین نے اتوار کے روز سربراہان مملکت کا اپنا اجلاس برونڈی پر کسی فیصلہ کن اقدام کے بغیر ختم کر دیا۔ ادیس ابابا میں افریقی یونین کے ہیڈ کوارٹر سے وائس آف امریکہ کی مارتھا وینڈیر وولف کی رپورٹ کے ساتھ یاسمین جمیل۔
برکینا فاسو پر بوکو حرام اور الشباب کے ایک حالیہ حملے اور اسلامک اسٹیٹ گروپ یا داعش کے بڑھتے ہوئے اثر کے تناظر میں دہشت گردی افریقی براعظم کے لیے ایک سنگین خطرہ ہے، جو پہلے ہی امن اور سلامتی کی نازک صورتحال کے ایک سنگین خطرے کی زد میں ہے۔ گیمبیا کے صدر یحییٰ جامع نے اپنے ساتھی سربراہان مملکت سے اپیل کی کہ وہ افریقہ میں دہشت گردی کے مقابلے کے لیے مل کر کام کریں، جن میں آئی ایس آئی ایل کے طور پر بھی معروف اسلامک اسٹیٹ سے لاحق خطرہ شامل ہے۔ جو اسلحہ یہاں آ رہا ہے اسے لازمی طور پر کسی نے خریدا ہوگا اور آئی ایس آئی ایل یا ان دہشت گرد گروپس میں سے کسی ایک کے حوالے کیا ہوگا۔ ہمیں ایک بر اعظم کے طور پر یہ دیکھنا چاہیے کہ کون سے ملک اس سلسلے میں تعاون کر رہے ہیں اور اسے روکنا ہوگا۔ یہ الفاظ تھے گیمبیا کے صدر یحییٰ جامع کے۔ برونڈی ایک ایسا ملک جو گزشتہ سال اپریل کے مہینے سے ایک پرتشدد سیاسی تنازع سے نمٹ رہا ہے، ایک ایسی افریقی فورس کا حصہ ہے جو صومالیہ میں دہشت گرد گروپ الشباب سے لڑ رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ افریقی رہنما توقع ہے کہ برونڈی میں جاری بحران کے کسی حل کے سامنے آئیں گے۔ برونڈی افریقی امن فورسز کو اپنے ملک میں آنے کی اجازت دینے سے انکار کرتا ہے۔ کچھ ملک جن میں گیمبیا شامل ہے برونڈی کے ان خدشات میں شامل ہیں، اور اس کا کہنا ہے کہ کسی بھی ملک میں اس کی مرضی کے بغیر کسی بھی امن کار کو متعین نہیں کیا جانا چاہیے۔ اس سال کے سربراہی اجلاس کے موضوع انسانی حقوق پر دہشت گردی اور برونڈی میں دہشت گردی کی صورتحال پر گفتگو غالب آ گئی ہے، لیکن اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بن کی مون نے کہا ہے کہ دہشت گردی اور انسانی حقوق کے مسائل گہرے انداز میں منسلک ہیں۔ دہشت گردی سے نمٹنے کی حکمت عملیاں جن میں مناسب ضابطوں کی کاروائیوں اور قانون کی حکمرانی کا فقدان ہے الٹا نقصان دہ ثابت ہوں گی۔ انتہا پسندی اس وقت پنپتی ہے جب انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہوتی ہے، سیاسی سرگرمیاں سمٹ جاتی ہیں اور لوگوں کو نظر انداز یا منہا کر دیا جاتا ہے۔ یہ الفاظ تھے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بن کی مون کے۔ کینیا اور نائجیریا کو، جن میں سے ہر ایک دہشت گردی کے بے شمار حملوں کا سامنا کر چکا ہے، افریقی یونین کی امن اور سلامتی کونسل میں 3 سال کی مدت کے لیے منتخب کیا جا چکا ہے۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پیش خدمت ہے حکومت امریکہ کی طرف سے جاری کردہ ایک اعلان۔
حافظ عبد الرحمان مکی ایک مفرور ملزم ہے جس کا انقلابی دہشت گرد گروپ لشکر طیبہ میں قائدانہ کردار ہے، اور یہ گروپ پاکستان اور بھارت کے کچھ حصوں میں اسلامی طرز حکومت نافذ کرنے کے لیے کارروائیاں کرتا ہے۔ باور کیا جاتا ہے کہ اس گروپ نے نومبر 2008 میں ممبئی دہشت گرد حملے کی منصوبہ بندی اور کارروائی کی۔ اس حملے میں 166 افراد ہلاک ہوئے، جن میں 6 امریکی شہری بھی شامل ہیں۔ مکی کے ان اقدامات کی وجہ سے امریکی محکمہ خزانہ نے اس کو خصوصی طور پر دہشت گرد کے طور پر نامزد کیا ہے اور اس پر پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ ممبئی حملوں کے فوراً بعد اقوام متحدہ نے دسمبر 2008 کو اس گروپ کو بین الاقوامی دہشت گرد تنظیم قرار دے دیا تھا۔ مکی پاکستانی شہری ہے، یہ 1948 کے لگ بھگ بھاولپور میں پیدا ہوا تھا۔ یہ عبد الرحمان مکی کی عرفیت استعمال کرتا ہے۔ امریکہ کا انصاف کے لیے انعامات کا پروگرام مکی کے اتے پتے کے سلسلے میں اطلاع فراہم کرنے پر، جس کے ذریعے مکی کو گرفتار کیا جا سکے یا اس پر مقدمہ چلایا جا سکے، $20,00,000 تک کے انعام کی پیشکش کر رہا ہے۔ امریکہ اس بات کی ضمانت دیتا ہے کہ اطلاع فراہم کرنے والے تمام افراد کی شناخت کو مکمل طور سے خفیہ رکھا جائے گا۔ اگر مناسب ہوا تو اطلاع فراہم کرنے والوں کی حفاظت کی خاطر امریکہ انہیں اور ان کے گھرانے کے قریبی افراد کے ساتھ کہیں اور منتقل کرنے کو تیار ہے۔ اگر آپ کے پاس اس شخص کے اتے پتے کے بارے میں کوئی معلومات ہیں تو آپ قریب ترین امریکی سفارت خانے یا قونصل خانے سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ آپ www.rewardsforjustice.net پر گمنام ٹپ بھی چھوڑ سکتے ہیں، یا اپنی فراہم کردہ اطلاع rfj@state.gov پر ای میل کر سکتے ہیں۔
ابھی آپ حکومت امریکہ کی طرف سے جاری کردہ ایک اعلان سن رہے تھے۔
پروگرام آپ کی صحت کے ساتھ مدثرہ منظر۔ کہا جا رہا ہے کہ آلزائمرز کا مرض آئندہ 50 برسوں میں دنیا بھر میں معمر لوگوں کو زیادہ لپیٹ میں لے سکتا ہے۔ یہ مرض ایسا ہے جس میں انسان اچانک اپنی یادداشت کھو دیتا ہے، بہت کچھ بھول جاتا ہے، اپنی کیفیت بھی اسے یاد نہیں رہتی۔ چنانچہ اب محققین کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی ایسا آسان نسخہ ہو جو اس مرض سے بچا سکے۔ امریکن میڈیکل ایسوسی ایشن کے جریدے میں ایک تحقیق شائع ہوئی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ وٹامن ڈی کا ڈیمنشیا یا نسیان کے مرض سے تعلق ہو سکتا ہے۔ اگر جس میں وٹامن ڈی کی مقدار کم ہو جائے تو آلزائمر ہو سکتا ہے، جو ڈیمنشیا کی یا نسیان کے مرض کی ایک عام قسم ہے۔ وٹامن ڈی عام طور پر ہمیں سورج سے حاصل ہوتا ہے یا پھر ڈرائی فروٹ یا نٹس کے علاوہ دالوں اور مچھلی سے بھی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ آلزائمرز ایسا مرض ہے جو نہ صرف مریض کے لیے تکلیف دہ اور کافی خوفزدہ کر دینے والا ہے، بلکہ اس کی دیکھ بھال کرنے والوں کی تھکن کا باعث بھی ہو سکتا ہے۔ کرس رابرٹ آلزائمرز کے مریض ہیں۔ وہ اپنی کیفیت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں،
The worst thing that I found, I was getting lost in the car. I completely not just forget where I was going.
سب سے خراب ترین بات جو مجھے لگی وہ یہ کہ میں کار میں بیٹھا بیٹھا یہ بھولنے لگا کہ میں کہاں ہوں، کہاں جا رہا ہوں۔ عالمی ادارے صحت ڈبلیو ایچ او نے اندازہ لگایا ہے کہ دنیا بھر میں 4,70,00,000 لوگوں کو ڈیمنشیا یا نسیان کا مرض لاحق ہے، جن میں سے 60% ایسے ممالک میں رہتے ہیں جن کے پاس اس مرض سے نمٹنے کے کافی وسائل بھی نہیں ہیں۔ امریکی محققین نے معمر لوگوں میں وٹامن ڈی کی سطح کا پتہ لگایا ہے اور ان کی اس قابلیت کا بھی کہ وہ باتیں کس حد تک یاد رکھ سکتے ہیں اور غور و فکر کس حد تک کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر جوشوا میلر رٹگرز یونیورسٹی سے وابستہ ہیں۔
Some of the subjects had outright dementia, some had mild cognitive impairment, and some had what we
جن لوگوں پر تجربات کیے گئے ان میں سے بعض تو پوری طرح بھولنے کے مرض میں مبتلا تھے، بعض میں یہ مرض بہت معمولی حد تک تھا اور بعض کے بارے میں کہا جا سکتا تھا کہ وہ معمول کے مطابق اپنے حواس میں ہیں۔ محققین کو علم ہوا کہ جس گروپ کا وہ مشاہدہ کر رہے تھے ان میں سے 60% لوگ وٹامن ڈی کی کمی کا شکار تھے۔ ڈاکٹر میلر کہتے ہیں،
Those who had dementia also had lower vitamin D status than those who had mild cognitive impairment.
جن لوگوں کو بھولنے کا مرض تھا ان میں وٹامن ڈی کی کمی ان لوگوں کے مقابلے میں زیادہ تھی جن کے حواس میں معمولی خرابی تھی یا جن کے حواس معمول کے مطابق کام کر رہے تھے۔ چنانچہ انہیں علم ہوا کہ جن لوگوں میں وٹامن ڈی کی کمی تھی ان میں بھولنے کی عادت بھی زیادہ تھی، وہ اپنی باتوں پر غور بھی نہیں کر پا رہے تھے۔ اور ڈاکٹر جوشوا میلر کہتے ہیں کہ وٹامن ڈی کی کمی کے شکار لوگوں کی حالت عام لوگوں کے مقابلے میں زیادہ تیزی سے بگڑ رہی تھی۔ چنانچہ اب محققین یہ تو جان چکے ہیں کہ وٹامن ڈی کی کمی ڈیمنشیا یا نسیان یا بھولنے کی بیماری اور آلزائمرز وغیرہ میں مبتلا کر سکتی ہے، لیکن آیا یہ وٹامن ان امراض کے علاج میں بھی مدد دے سکتا ہے؟ اس بارے میں تحقیق ابھی جاری ہے۔ تب تک کیوں نہ ہم اپنی خوراک میں وٹامن ڈی کا پتہ چلائیں کہ آیا ہم اس کی کمی کا شکار تو نہیں ہو رہے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ہر دم رواں ہے زندگی، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہر جمعے کو نشر ہونے والا پروگرام۔ اس پروگرام میں ہم آپ کی ملاقات کراتے ہیں زندگی کے مختلف شعبوں میں کامیاب پاکستانی امریکیوں سے۔
لوگ زیادہ تر صادق خان صاحب کو ایک خطاط کی حیثیت سے جانتے ہیں، انہیں یہ نہیں معلوم کہ ہندوستان میں صادق خان صاحب کا کتنا کام ہے، انہیں یہ نہیں معلوم کہ ابوظہبی کے پاور ہاؤس میں صادق خان صاحب کا کتنا بڑا میورل لگا ہوا ہے، انہیں یہ نہیں معلوم کہ صادق خان صاحب کا کام آسٹریا میں کتنا ہے یا سوئٹزرلینڈ میں کتنا ہے یا فرانس میں کتنا ہے یا انگلینڈ میں کتنا ہے، حتیٰ کہ کینیڈا اور امریکہ میں بھی ہماری صادق خان فاؤنڈیشن نے ان کے کام جو ہیں وہ دریافت کیے ہیں اور پھر انہیں کیٹلاگ کیا ہے۔ اور یہ پہلی دفعہ ہے کہ اگر ہماری کتاب پاکستانیوں کی نظر سے گزرے گی تو وہ یہ دیکھیں گے کہ صادق خان کا باہر کے ملکوں میں کتنا کام۔
ہر دم رواں ہے زندگی، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہر جمعے کو نشر ہونے والا پروگرام۔ ہمارے مہمانوں سے فیس بک پر سوال پوسٹ کرنے کے لیے ہمارا لنک ہے facebook.com/ہردم رواں ہے زندگی۔ پیشکش یاسمین جنی۔
اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے. اس کے ایڈیٹر تھیں بہجت چلانی, پروڈیوسر سعدیہ اسد اور انجینئر ویکٹر رابرٹس. اور اب سے کچھ دیر بعد پروگرام ہوگا جہاں رنگ, جسے آپ سیٹلائٹ ٹیلی ویژن پر دیکھ بھی سکتے ہیں اور وائس آف امریکہ کی اردو سروس میں سن بھی سکتے ہیں. خالد حمید کو اگلے نیوز شو تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.